السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرة آیت نمبر 123. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 122 اور 123 یہاں تک ہم الحمدللہ کر چکے، اب آگے اپنا سفر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آیت نمبر 124 فرمایا، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. یہاں بات کرنے سے پہلے ایک پڑھنے کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات پہ ذرا ہم غور کرتے چلیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب کا کیا ہے، کیسے پڑھنی چاہیے. یتلونہ حق تلاوتہ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کتاب کے پڑھنے کا حق ہے. مراد ہے بالکل صحیح طرح، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. یہاں آپ دیکھیے، ابراہیم پر زبر ہے اور ربو کے اوپر پیش ہے. اگر اس کو الٹا کر دیا جائے، نعوذ باللہ، ابراہیم ربہ پڑھا جائے، اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا. تو معنی بالکل الٹ جاتے ہیں. زبر، زیر، پیش، بہت غور سے اور بہت محتاط ہو کر پڑھنے کی ضرورت ہے. ابتلا، آزمائش کی بات کی جا رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے کی شخصیت ہیں. اللہ تعالی نے ان کو نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا امتحان. نعمت کا ملنا دراصل آزمائش اور امتحان کی ابتدا ہوتی ہے. بہت چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، بہت سارے امتحانوں سے ابراہیم علیہ السلام گزرے. سب سے پہلے عقل کا امتحان، شرک سے بچے. دوسرا ہمت ارادے کا امتحان، ہجوم کا مقابلہ کیا، ان کو چپ کروایا، بادشاہ سے مناظرہ کیا اور بادشاہ کو لاجواب کیا، اس کے نتیجے میں آگ میں ڈال دیے گئے، پیچھے نہ ہٹے. پھر محبتوں کا امتحان، بچے کو، بیوی کو، گھر بار، والد، رشتہ دار، سب کو چھوڑا اور جو اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے اپنی طرف سے پوری طرح اس پر عمل پیرا ہو کر دکھا دیا. تو فرمایا، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، سب لوگوں کا لیڈر بنانے والا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام نے بربنائے طبع بشری انسان ہونے کے ناطے چاہا کہ یہ خیر ان کی اولاد کو بھی ملے، لیکن یہاں فرما دیا کہ اولاد میں سے، یعنی جو نیک ہوں گے ان کو ملے گا، ظالموں کے ساتھ یہ عہد نہیں ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، یعنی اپنی اولاد کے لیے جسمانی غذا، ظاہری امن مانگ رہے ہیں۔ دنیا کے سکون کے لیے اور دنیا کے رزق کے لیے اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اور ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے نہیں روکا، اور نہ ہی یہ کوئی دنیا پرستی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے دنیا کی بھلائی اور دنیا کا رزق اللہ سے مانگے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ قابلیت پر ناز نہیں، قابلیت پر تکبر نہیں، بلکہ قبولیت کی فکر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، اور ہماری نسل سے ایک قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مناسک کی بات کی گئی ہے، منسک کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا طریقہ، موڈز آف ورشپ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے درخواست فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ دکھا دے، ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ سکھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے جتنی محبت تھی اس میں کوئی شک نہیں، ان کی نیت کس قدر پاکیزہ تھی اس میں کوئی شک نہیں، دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کتنا خلوص ان میں پایا جاتا تھا، قطن کوئی شک کی اس میں گنجائش نہیں۔ لیکن پھر بھی خود طریقہ عبادت بنانے کا انہوں نے نہیں سوچا۔ اگر طریقہ عبادت ایجاد کرنے کا کسی کو حق ہوتا تو اول حقدار ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس سے عبادت کے طریقے کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی تک اپنی مرضی سے عبادت کا طریقہ نہیں بناتے، اور یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے کہ اللہ ہم کو یہ بتائے کہ اس کو کس طرح سے پوجا جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو قدرت والا حکیم ہے۔ شروع میں دنیا کے فائدے مانگے، اور یہاں اس دعا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روحانی غذا اور باطنی امن کی دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے۔ جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہیں، وہاں اس آخرت کی زندگی کو ہم نہ بھول جائیں جو اللہ دنیا میں خیر، برکت، رزق، امن دے سکتا ہے۔ اب اس رب کی رحمت پر بھروسہ کر کے اور اس کی وسیع رحمت پر بھروسہ کر کے ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا بھی مانگیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے کہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جن کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، قال، فرمایا، اسلمت لرب العالمین، فوراً انہوں نے کہا میں تو مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو شک تھا کہ ان کے بچے کس کی بندگی کریں گے۔ کسی چیز کو مزید موقت کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے بعض دفعہ ایک بات سوالیہ انداز میں کی جاتی ہے، اور یہاں پر مسلم کا لفظ آپ دیکھیے تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک ظہور نہیں ہوا تھا، تب بھی ہم یہ لفظ مسلم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ہونا یہ بہت شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو مسلم کسی گروپ کا نام نہیں ہے، کسی کلٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح انداز فکر، صحیح رویے اور صحیح ترجیحات کا نام ہے۔ جو صحیح عقیدہ رکھے، صحیح عمل کرے، بس وہی مسلم ہے، اور مسلم ہونے پر ہی نجات کا دار و مدار ہے۔ ایک کے بعد ایک جو انبیاء اور رسول دنیا میں آتے رہے، وہ اسی لیے آتے رہے کہ لوگوں کو مسلم بنائیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیوں نہیں تفریق کرتے؟ ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، جو رب حکم دے، سر آنکھوں پر، سر تسلیم میں خم ہے ہمارا اپنے رب کے لیے۔ ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں، ہم کسی گروہ کے اندر قید ہو جانے کو نجات کا نسخہ نہیں سمجھتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو مسلم ہوگا وہ نجات پا جائے گا، ہم اپنے رب کے اطاعت گزار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو۔ آمَنْتُمْ سے مراد ہے صحابہ کرام، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے۔ لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغا، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔ اتنی خوبصورت آیت ہے، رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ رنگ آنکھوں سے نظر آتا ہے، اسی طرح جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو اس کی علامات مومن کے چہرے، حال حلیے، معاملات، عادات سب میں نظر آتی ہیں۔ اس کے روئیں روئیں کے اندر اللہ کی محبت سرایت کر چکی ہوتی ہے، اور عمل اس کا گواہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی رنگ چڑھانا ہوتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، یہ صبغت اللہ میں ہم رنگ جائیں، تو اس کا وہی طریقہ ہے جو کسی بھی چیز کو رنگنے کا ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلا رنگ کاٹو تب نیا رنگ چڑھاؤ، ورنہ یہ نہ کیا تو کوئی بیچ کا رنگ بن جائے گا۔ کفر نکالے بغیر اگر اسلام کا رنگ چڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایمان کی شکل اختیار نہیں کرے گا، بلکہ وہ نفاق کی شکل اختیار کر جائے گا۔ کبھی آپ نے اگر ڈائر کو دیکھا ہو کہ کس طرح وہ کپڑے ڈائی کرتا ہے، کپڑے کو وہ بار بار ڈپ کرتا ہے، بار بار رنگ کے اندر ڈبو دیتا ہے، پورے کا پورا، پارشل نہیں، نامکمل نہیں، پورا اندر ڈپ کر دیتا ہے، کوئی حصہ باہر نہ رہ جائے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حصہ رنگنا نہیں چاہتا اس پر ویکس لگا دیا جاتا ہے یا دھاگا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جب رنگ کے اندر اس کو پورے کا پورا ڈپ بھی کیا جائے تو اتنے حصے پہ رنگ نہ چڑھے. یہی حال کچھ لوگوں کا ہوتا ہے. ایمان اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، تو غلاف دار دلوں کے اوپر پھر اللہ کا رنگ نہیں چڑھا کرتا. اب اس طرح کچھ کپڑا رنگین ہو اور کچھ بے رنگ کا رہ جائے، اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ وہ کپڑا زیادہ خوبصورت لگنے لگے، رنگ برنگا لگنے لگے. اسی طرح جب انسان کی زندگی پوری کی پوری یونیفارملی یک رنگی میں نہیں ہوتی، اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی نہیں ہوتی، اس کا ایک عارضی فائدہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ زندگی زیادہ رنگین ہو جاتی ہے، زیادہ انٹرٹیننگ ہو جاتی ہے. کچھ حصہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا، کچھ کسی اور کے رنگ میں رنگا ہوا، لیکن یہ رنگ برنگا انسان، یہ ٹائے انڈائے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. زندگی کی ہر کیفیت میں، چاہے خوشی ہو، غم ہو، عبادت ہو، معاشرت ہو، سب کچھ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے. اور تقویٰ ہے جو کہ اللہ کا رنگ انسان کو دے دیتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں، پہلے مسلمون تھے، اس اطاعت کے اندر اب محبت کا رنگ مل گیا کر، اطاعت اور محبت جب مل گئی اب اس نے بندگی کی شکل اختیار کر لی. قل، اے نبی فرما دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں، اب مخلص ہو گئے، خلوص آ کر شامل ہو گیا. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. یہاں تھوڑی دیر رک کر اسی چیز کو ہم آج مسلمان اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق دکھا دے. آج کوئی ہم سے یہ سوال پوچھے، ہم مسلمانوں سے پوچھے کہ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے یا شافعی؟ ابو بکر، علی رضی اللہ عنہما سنی تھے یا شیعہ؟ عائشہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بریلوی تھیں یا اہل حدیث؟ یہ سب کے سب حنیف مسلم تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے جس طرح کسی ایک رسول سے اپنی وفاداری کو طے کر لیا، سب رسولوں کی عزت کرنے کے بجائے، سب رسولوں سے وفاداری کا تعلق نبھانے کے بجائے کسی ایک کو چن لیا اور باقی رسولوں کے ماننے والوں کے دشمن ہو گئے، بالکل اسی طرح آج مسلمانوں نے اپنی اپنی پسند کے صحابہ یا بزرگان دین کے نام پر الگ الگ اپنے گروہی نام رکھ لیے. ہر گروہ دوسرے کو غلطی پر سمجھتا ہے، حالانکہ جو آخرت کی نجات ہے وہ اس بات پر نہیں ہوگی کہ تم بتاؤ کہ تم دنیا میں اپنی نسبت کس بزرگ کی طرف کیا کرتے تھے. یہ ٹیم ورک نہیں ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد نے اور ہمارے بزرگان نے نیک کام کر دیے تو ان کے نیک کام کے طفیل ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، باسکنگ ان ریفلیکٹڈ گلوری، اس کا تصور نہیں ہے. ہر ایک کے اعمال اس کے اپنے ساتھ ہیں. کسی خاص شخص کی طرف نسبت کر لینے سے صرف نجات نہیں ہو جائے گی، خاص طور پہ اس طرح کی نسبت جو کہ قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر تفرقے کا سبب بن رہی ہو. پھر فرمایا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا. اب آگے کا مضمون پڑھنے سے پہلے، اگلی آیات پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا زمانے کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مسجد حرام میں اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ استقبال قبلہ تعین ہو جاتا تھا، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا جو حصہ ہے، درمیانی حصہ، وہاں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ ہو جاتا تھا. مکے میں رہتے ہوئے تو یہ ممکن تھا، لیکن مدینے آ کر یہ ممکن نہ رہا. بیت المقدس مدینے کے شمال میں ہے، نارتھ میں، اور مکہ جو ہے وہ جنوب میں ہے. تو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ مدینے آ کر 16-17 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں. ایک طرح کا اس میں یہ بھی فائدہ تھا کہ یہودیوں نے اپنی دشمنی فوراً ظاہر بھی نہیں کی، ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے والے ہیں، تو یہ ہمارے ہی فالوور ہیں ایک طرح سے. لیکن یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاخ گزر رہا تھا. فطری طور پر آپ کو خانہ کعبہ سے محبت تھی، آپ چاہتے تھے کہ اس کو قبلہ بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ کا حکم نازل فرمانے سے پہلے ہی یہود کی طرف سے آنے والے اعتراض کو پری ایمٹ کر دیا، پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا کہ عنقریب ایسے ایسے اعتراضات آئیں گے. تو فور وارنڈ از فور آرمڈ، جس کو پہلے سے خبردار کر دیا ہو وہ اس تنقید کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار بھی ہو جاتا ہے. اسی کے ذکر سے اب یہ آیت شروع ہو رہی ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہو گیا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. یعنی رخ بیت المقدس کی طرف ہو یا خانہ کعبہ کی طرف، یہ دونوں کوئی خود پوجے جانے والے بت نہیں ہیں، بلکہ جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ اللہ ہے. اور نحنو لہو مسلمون، ہم تو اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، جس طرف چاہے رخ موڑنے کا حکم دے دے. مومن کا دل تو کمپس کی سوئی کی طرح ہوتا ہے جس کا رخ ہمیشہ اللہ کی طرف رہتا ہے. انسان جب اللہ کے حکم کے بجائے خاص قسم کے طور طریقوں پر اٹک جاتے ہیں، ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، تو ذہنوں میں تنگی آنے لگتی ہے. یہی حال یہودیوں کا تھا. یہودی اللہ کی نہیں، دراصل اللہ کے نام کے پردے میں، اس کی ڈسگائز میں، دراصل وہ اپنے آبا و اجداد کی اور اپنے رسم و رواج کی پرستش کر رہے تھے. ہدایت سے ان کو مطلب نہیں تھا، ان کو تقلید سے مطلب تھا. تو یہاں پر ان کا ذکر کیا کہ وہ تو اعتراض کریں گے ہی. اب یہ قبلے کی تبدیلی، یہ دراصل کس بات کی علامت ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح تو ہم نے بنایا ہے تمہیں، اُمَّتًا وَسَطًا، ایک امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں. یعنی مشرق اور مغرب کے ایکسٹریم سے نکال کر معتدل درمیانے راستے پر مسلمانوں کو ڈال دیا گیا. تحویل قبلہ کی اب آیات آگے بھی آنے والی ہیں. یہودیوں کے قبلے سے ہٹا دینا دراصل سمبل تھا کہ امامت کا منصب ان سے واپس لیا جا رہا ہے. وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے، معزول کیا جا رہا ہے، اور اب ان کی جگہ نئی امت کی تاج پوشی کورونیشن سیرمنی ہو رہی ہے. دراصل پیغام ہدایت پہلے یہودیوں کے پاس تھا، انہوں نے اس کا حق نہ ادا کیا، تو لہٰذا ان سے یہ ذمہ داری واپس لے لی گئی، کنفسکیٹ کر لی گئی، اور یہ پیغام ہدایت باقی لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب مسلمانوں کے سپرد کر دی گئی کہ اب تم ہو امت وسط. وسط کے دو ترجمے ہوتے ہیں، بہترین بھی اور درمیانی بھی. تم بہترین امت ہو، اگر تم یہ کام کرتی رہو گی تو تم بہترین امت رہو گی. اور دوسری یہ کہ تم درمیانی امت ہو، یعنی کہ تم اب ایک لنک کا کام کر رہی ہو. بات یہ ہے کہ اب تک کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک انسان کو چن لیتا تھا بطور رسول، وہ باقی لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری رسول، آخری نبی، ان کے بعد تو کوئی رسول آنا نہیں، اور آپ کی رسالت بھی بین الاقوامی رسالت، کسی خاص خطے، علاقے، وقت تک محدود نہیں، پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا تھا اور رسول آنا نہیں۔ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ رسالت کی اس سنہری زنجیر میں، جس کے کی دو کڑیاں تھیں اب تک، ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام اور ایک انسان یعنی کہ رسول جو ہوا کرتے تھے، اس سنہری زنجیر کے اندر اب ایک تیسری کڑی جوڑ دی گئی، اور وہ ہے مسلم امہ، مسلمان امت، پوری مسلمان امت اس میں شامل کر دی گئی۔ تو جو کام پہلے صرف رسول کیا کرتے تھے، وہ کام اب پوری امت کی ذمہ داری پایا۔ رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، لیکن رسالت کا کام ختم نہیں ہوا۔ یہ کام تو ابھی باقی ہے، اس کو تو انجام دینا ہے۔ ہر خطے میں، ہر زبان میں، ہر کلچر میں، ہر علاقے میں اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور امت کے لفظی مطلب ہوتے ہیں ہم مقصد لوگ۔ یہ امت جو بنی ہے مقصد پر بنی ہے، یہ رنگ، نسل، قوم، زبان، علاقے کی پابند نہیں ہے۔ ہم مقصد لوگ جو اس مقصد میں ہاتھ بٹائیں، اپنے رسول کا ایک طرح سے دیکھیں، ان کے کام کو آگے پھیلانا دراصل ان کا مددگار بننا ہی ہے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جو یہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی فضیلت، انعام اور اکرام کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اگر ذمہ داری نہ نبھائیں گے تو وہی انجام ہوگا جو کہ بنی اسرائیل کا ہوا، کہ ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اور اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایک مسلمانوں نے اپنا یہ کام انجام دیا ہے یا نہیں، نتیجہ تو ہم سب مسلمان امت کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ ایمان سے یہاں مراد نمازیں ہیں۔ جب بیت المقدس سے رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیرنے کا حکم آ گیا تو لوگوں کے دماغوں میں یہ خیال آیا کہ 16-17 مہینے جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو کیا ان کی نماز ضائع ہو گئی؟ فرمایا نہیں، ان کی نماز اللہ نے قبول کری، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جب تک نیا حکم نہیں آیا تھا، پرانا حکم ہی قابل عمل تھا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو، اسی قبلے کی طرف ہم تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب یہ اصل تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رجب یا شابان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، 3ری رکعت میں یہ حکم نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر اپنا رخ بدلا۔ یعنی پہلے آپ آگے تھے، اب آپ لوگوں کے پیچھے آ گئے، تو سب لوگوں کو مڑ جانا تھا اور آپ کا اتباع کیا سب نے، اور سب مڑ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ پھیرتا دیکھ کر سب نے اپنا رخ پھیر لیا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا، کیوں، کب، کیسے، کیوں کریں، نہیں۔ اتباع کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ رسول کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ یقین رکھو کہ رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی وہ کرواتے ہیں۔ ایمان والوں کے مائنڈس کیلکولیٹنگ نہیں ہوتے نا، پروز اینڈ کونز نہیں تولتے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا، ان کوشچننگ اوبیڈینس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ دراصل اہل کتاب کے پاس یہ بات شہادت کے طور پہ موجود تھی، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، پھر تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہاری قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو، اب یعرفونہ میں ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی، تو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں کمپیٹ کرو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اس کو زندگی کا مقصد اور محور بنا لو۔ ایک دفعہ اللہ کی ذات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا جائے کہ لا مقصودہ الا اللہ، کچھ نہیں چاہیے مجھ کو اللہ کی رضا کے سوا، اللہ کو زندگی کی اہم ترین ہستی بنا لیا جائے، پھر یہ ہوگا کہ ساری مصروفیات، ساری ترجیحات، چیزوں کی اہمیت اس کے حساب سے خود اپنے آپ کو ارینج کر لیں گی۔ اللہ مقصد حیات جب بن جائے گا تو سارے کا سارا کمپٹیشن بس اب اللہ کو راضی کرنے میں ہوگا۔ نیکی کمانے کا بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا موقع انسان ہاتھ سے چھوڑنا نہ چاہے گا۔ اس کے برعکس اگر اللہ کو غیر اہم مقام دے دیا تو سارا مقابلہ پھر زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرنے میں، دکھاوا کرنے میں ہوگا، اور نیکیاں جمع کرنے کی فرصت نہ ملے گی۔ آگے ذکر چل رہا ہے قبلے ہی کا، فرمائے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنے رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ظالم تو اعتراض کیے ہی چلے جائیں گے۔ اس زمانے میں اعتراض جو اٹھا تھا وہ یہ کہ آخر قبلہ تبدیل کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ آج اور طرح کی حجتیں ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہندو بت کو سجدہ کرتے ہیں یا پتھر کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہوا، ان کو مشرک کہنے کی کیا ضرورت ہے، آخر مسلمان بھی تو پتھر کو سجدہ کرتے ہیں۔ اشارہ ان کا حجر اسود یا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، اس کی عمارت کی طرف جو کہ ظاہر ہے پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، کیا فرق ہے بت کو سجدہ کرنے میں یا مزار کو سجدہ کرنے میں، اور خانہ کعبہ کو سجدہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ فرق اللہ کے حکم کا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے بغیر اور وحی کی دلیل کے بغیر اور رسول کے بتائے بغیر خود سے اگر یہ کام شروع کر دیا ہوتا تو شرک ہو جاتا، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا، وحی آ گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا، اب یہ عین عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ بالکل آپ دیکھیے، جیسے کہ ابھی پچھلی دفعہ ہم نے ذکر پڑھا تھا سورہ بقرہ میں آیت 34 میں، اگر تو فرشتوں نے اپنی مرضی سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر تو یہ شرک ہو جاتا، لیکن اللہ نے حکم دیا تو یہ عین عبادت ہے۔ بلکہ اس سجدے سے انکار کرنے والا کافر، جو کہ شیطان لعین تھا، شیطان رجیم تھا، تو بات یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ جو ہمارا رب ہمیں بتا دے وہ سر آنکھوں پر، اس کے علاوہ نہ ہم اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کے اوپر رکھ کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہم اپنی مرضی سے اسی کو دیکھتے ہوئے کسی اور مزار کی طرف رخ کر کے سجدہ کر لیں تو کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جو کام کریں گے وہ عبادت ٹھہرے گا، اور اس کے حکم کے بغیر خود کوئی طریقہ ایجاد کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہم کو شرک کی طرف لے جائے۔ فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، تو ان سے تم مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے۔ تو بتا دیا کہ گھر میں ہو یا سفر میں ہو، ہر جگہ ہر حال میں رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ شریعت اور نماز کی پابندی ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہوگی، چاہے انسان خوشی منا رہا ہو یا غم کی کیفیت میں ہو یا عبادت کر رہا ہو، سعودی عربیہ میں ہو یا امریکہ میں ہو، عبادت کے لیے عمرہ کرنے گیا ہو یا چھٹیاں گزارنے کہیں اور گیا ہو، ہر حال میں بہرحال اللہ کے اطاعت گزار ہی بن کر رہنا ہے۔ چھٹیوں میں منمانی نہیں کی جا سکتی کہ انسان سوچے کہ بھئی ہم تو ویکیشن پر ہیں تو کیا اب بھی نماز پڑھیں، کیا اب بھی ہم حلال حرام کی پابندی کریں؟ جی ہاں بالکل کرنی ہے، اور نماز ہر جگہ پڑھنی ہے۔ کہیں آپ دنیا کے کسی خطے میں ہوں کبھی نماز پڑھتے ہوئے مت گھبرائیے، مت شرمائیے۔ جو انسان پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بندگی کے احساس کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کتنا کانفیڈنٹ، کتنا گریسفل، کتنا با اعتماد لگتا ہے۔ تو کبھی مت ہچکچائیں نماز پڑھتے ہوئے۔ بعض دفعہ جیسی روایات بھی سنی ہے کہ کچھ لوگ صرف باجماعت نماز کا منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کیا خوبصورت طریقہ ہے عبادت کا۔ ہو سکتا ہے کہیں آپ کسی پارک میں نماز پڑھ رہی ہوں، امریکہ میں، لندن میں، فرانس میں، جہاں، اور کوئی آپ کو دیکھ کر کسی کے دل میں اسلام کی عظمت جاگ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کہیں بیٹھا اور اس نشست میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ نشست اس کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا رب کیا مجھ کو اس وقت یاد کر رہا ہے تو دیکھ لیجئے کہ کیا آپ اپنے رب کو یاد کر رہی ہیں؟ کر رہی ہیں یقیناً، تو یقین رکھیے کہ آپ کا رب آپ کا نام لے کر فرشتوں کی مجلس میں آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بتائیے خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی ادنا ملک کے پریزیڈنٹ کے بارے میں کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ وہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم خوشی سے پھولے نہ سمائیں، ایک ایک کو جا کر بتائیں، ہمارا سیلف کانفیڈنس کتنا بڑھ جائے۔ تو اللہ یاد کرتا ہے اور وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفرانی نعمت نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ پہلی دفعہ قرآن میں یہ خطاب آ رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اب امت بنا دیا ہے، ذمہ داری دے دی ہے، اب اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے، خطاب کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرما رہا ہے۔ یہ یا ایہا الذین آمنو کون ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ پوچھا کہیں پہ، میں نے پوچھا بتائیں یا ایہا الذین آمنو کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ میں۔ بات کیا ہے، یہ آپ کا نام ہے، یہ میرا نام ہے، یہ ہمارا خطاب ہے، ہمارا ٹائٹل ہے، لیکن کیا ہوا کہ جب یہ ایمان والوں نے قرآن کو، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا تو اللہ سے اجنبیت بڑھتی چلی گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اور وہ کہیں کھڑا آپ کو اشارے کر رہا ہے، آپ اس شخص کو نہیں جانتی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کندھے کے پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ پتہ نہیں کسے بلا رہا ہے. تو چونکہ اللہ سے ہماری جان پہچان بہت ہی محدود ہو گئی ہے, بہت سے اجنبیت کے, غیریت کے, دوری کے, مغایرت کے پردے حائل ہو گئے ہیں, جب اللہ ہمیں پکارتا ہے یا ایہا الذین آمنوا, ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس کو پکارا, شاید وہ ملاؤں کو پکارا ہوگا, شاید وہ برقعے والیوں کو پکارا ہوگا, وہ درس والیوں کو بلایا ہوگا, وہ کریں یہ کام, وہ ہیں ایمان والے, ہم تو عام مسلمان ہیں. نہیں, امت ہیں. یا ایہا الذین آمنوا, جہاں بھی پڑھیں اپنا نام ذہن میں لے آئیے, اللہ نے مجھے پکارا ہے, میں اپنا نام لاؤں ذہن میں, آپ کو پکارا ہے, آپ اپنا نام لے کر آئیے, تاکہ ذاتی طور پہ اس نعمت کو بھی محسوس کیجئے اور اس نعمت کے ساتھ جو ذمہ داری آتی ہے اس کو بھی محسوس کیجئے. اور ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے جب اللہ ہمیں پکارے؟ ہم کہیں لبیک, اللہ ہم حاضر ہیں. فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صبر اور نماز سے مدد لو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کس کام کے لیے مدد لو؟ دو ٹولز بتائے جا رہے ہیں. یہ آیت پہلے بھی بنی اسرائیل کی زمن میں بھی آ چکی, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد لو. تو دو ٹولز ہیں جو دیے جا رہے ہیں. یہ ایک اینڈ بائی اٹ سیلف نہیں ہے, نماز پڑھ لینا, صبر کر لینا, بلکہ کسی مقصد کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں. کس لیے یہ دو کام کرنے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد, اپنی ذات پر بھی, معاشرے پر بھی, اور پھر گلوبل لیول کے اوپر بھی. جب لوگوں پر گواہی کا فریضہ ہمیں سر انجام دینا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہم قیامت کے دن یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ تیرا قرآن, تیرا پیغام, تیرا کلام, تیرے رسول کی سنت اور حدیث ہمارے پاس محفوظ تھی, اللہ ہم جہاں تک پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچا دی, مستطعتو, جہاں تک میری استطاعت تھی میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا, میں نے لگایا, میں نے کھپایا انرجی, وقت, صلاحیت, دولت میں نے کھپائی اللہ اس راستے میں, اور میں نے گواہی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. یہ گواہی ہم سب کو دینی ہوگی قیامت کے دن. اس کے لیے فرمایا کہ کام اتنا بڑا, ذمہ داری اتنی بڑی, لہذا تم صبر اور نماز سے مدد لو, ہے بڑا صبر آزما کام. اور صدمے اگر آئیں, آزمائشیں آئیں, ان پر بھی صبر کرو, زبان پر شکایت نہ لاؤ. صبر دراصل دل کو مایوسی سے بچانے کا اور زبان کو شکایت سے بچانے کا نام ہے. حدیث قدسی ہے, اے بنی آدم, اگر تو نے شروع صدمے میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت سے تو نے اس کام کو کیا, تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم کوئی ثواب تجھے دیا جائے. نمازوں میں فرض نمازوں کے علاوہ کوشش کریں تہجد کا اہتمام کرنے کا, پھر دو نفل پڑھ کر دعائے استخارہ, دعائے حاجت بھی پڑھیے. اللہ سے مضبوط تعلق صبر کو آسان کر دیتا ہے. ایک بہت صبر آزما مرحلہ, اس کا آگے ذکر آ رہا ہے, موت. موت تو سبھی کو آنی ہے, لیکن بہت خوش قسمت جو کہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں, جن کو کہ ہم شہید کہتے ہیں, ایسے گواہ کہ انہوں نے سب سے قیمتی متاع جان کا نذرانہ پیش کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ ہم نے تیرے دین کی مدد کی, اور ہم نے تیرے دین کا پیغام جہاں جہاں تک ہم پہنچا سکتے تھے, اس پیغام کو پہنچانے کی جدوجہد میں ہم نے شرکت کی, یہاں تک کہ اپنی جان دے دی. تو فرمایا, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر, فاقہ کشی, جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دیجئے, ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی, اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی, اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. ذکر کیا جا رہا ہے مختلف قسم کی یہاں پر آزمائشوں کا. دیکھیے, جس طرح ایمان والوں سے پختہ وعدہ جنت کا ہے, جیسے آگے آپ نے یہ وعدے پڑھ لیے, خوشخبری دے دو, اللہ کی عنایت, اللہ کی رحمت, یہی لوگ ہدایت والے ہیں, یہ پختہ وعدے ہیں اللہ کے, ایمان والوں کو جنت دے گا. اسی طرح پختہ وعدہ ایمان والوں سے آزمائشوں کا بھی ہے. بغیر جانچے, بغیر پرکھے, بغیر ٹھوک بجائے آخر اللہ تعالیٰ کیسے خریدے گا جنت کے بدلے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے تو خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں, کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. جب جنت جیسی عظیم چیز دینی ہے تو ہر ایک کو تھوڑی دے دی جائے گی, اسی کو دی جائے گی جو کہ اس کی قیمت ادا کرنے پر تیار ہو. اور منافق کو بے وقوف اسی لیے کہا, سفہا اس لیے کہا کہ وہ بغیر قیمت دیے جنت خریدنا چاہتے ہیں. یہ تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس طرح کاروبار کرنا چاہے. اللہ کی راہ میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں. ہوتا یہ ہے آزمائش کے آنے سے کہ ایمان والوں کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے, اور جو کچے لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا سودا سستا نہیں, بہت مہنگا ہے. یاد رکھو, اللہ کا سودا جنت ہے. لیکن کتنا آزمائے گا؟ من شیئن, تھوڑا سا, ہر وقت نہیں, برداشت سے زیادہ نہیں. صرف ذہنی طور پہ تیاری مقصود ہے یہاں پر, کہ جو دین کی خدمت کے لیے آئے تو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ, سٹینڈنگ اوویشنز کی امید لے کر نہ آئے, کہ لوگ اس کا استقبال کریں گے اور تعریف اور توصیف اس کی جائے گی. نہیں, جو بھی اس راستے میں قدم رکھے گا مشکلات ضرور آئیں گی. تو جس کو ہو جان و دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں؟ اونچے درجے چاہیے, اونچی محنت ہے, اونچی قربانی, اونچے کام. تو شروع میں تو مشکلات آئیں گی, اور یہ مشکلات کا آنا دراصل اس بات کی ضمانت ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جنت کا سودا کر رہا ہے. دنیا میں جب ہم کوئی گھر یا کوئی پلاٹ یا کوئی زمین خریدتے ہیں, اس کے بعد ہم پیمنٹ شروع کرتے ہیں, قسطیں جانی شروع ہو جاتی ہیں, تو سمجھیے کہ ہم نے پیمنٹ شروع کر دی, دا ڈیل از گوئنگ تھرو, اللہ تعالی نے یہ سودا قبول فرما لیا. اور اگر قربانی دینے سے گھبرا رہے ہو, مت گھبراؤ, انجام دیکھو کتنا اچھا ہوگا. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے, اور ان کے خاندان کی اب یہاں پر آگے مثال آ رہی ہے کہ ان کے خاندان نے کتنی آزمائشیں اٹھائیں اور اللہ نے کیسی قدردانی کی, کہ رہتی دنیا تک مسلمان حج اور عمرے میں ان کے عمل کی پیروی کرتے ہیں. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ, یقینا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے, اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا, اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں, حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے, اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. لہذا جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں, اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں, ان کو میں معاف کر دوں گا, اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. یہاں پر علم رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے, جس کا کہ ذکر کیا جا رہا ہے. جس کے پاس علم ہو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دے. اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ حق لوگوں تک پہنچائیں, ورنہ اگر حق لوگوں تک نہیں پہنچے گا تو ان میں طرح طرح کی اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو جائیں گی, اور لا علمی کی وجہ سے وہ طرح طرح کے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہو اور وہ اس کو چھپا جائے, تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. صرف اس لیے چھپا جائے کہ اگر میں نے لوگوں کو بتایا تو لوگ ناراض ہوں گے, یا خفا ہوں گے, یا میری عزت میں یا میری تعریف میں کمی آ جائے گی. تو اپنے نفس کی خاطر وہ اتنا بڑا حق چھپا گیا. یہ نہیں, کسی بھی علم والے کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ اپنی مجلسوں کی یا اپنی زندگی کی رونق بڑھانے کے لیے وہ اللہ کا دین چھپا جائے, یا لوگوں کے من پسند فتوے اور ان کی من پسند باتیں ان کو بتانا شروع کر دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اگر قرآن میں یہ دو آیات, ایک تو یہاں ہم نے پڑھی اور ایک آگے آئے گی, اگر یہ دو آیات نہ ہوتی تو کوئی حدیث میں بیان نہ کرتا. کیوں؟ کہ جب حق بتایا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ الحق مر, حق تو کڑوا ہوتا ہے. تو جب حق بتایا جاتا ہے تو لوگوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ بھی آتا ہے، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، اس ناراضگی کو برداشت کرنا پھر حوصلے کا کام ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور معبود نہیں. جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں. ساری کائنات جس کا کہ نقشہ یہاں کھینچا گیا، اگر ذرا آپ تصور کی آنکھ سے اس کو دیکھیں، زمین اور آسمان، اس کے رنگ کتنے سودنگ، کتنے خوبصورت. کائنات اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کتنی حسین، کتنی خوبصورت بنائی، ہر چیز میرے فائدے کے لیے بنائی. جو قوانین قدرت اللہ نے بنائے، جو نیچرل لاز اللہ نے بنائے، سب انسان کو فائدہ دینے والے ہیں. اتنا رحمان، اتنا رحیم میرا رب، تو جو رب اتنا مہربان ہے ہر چیز میرے فائدے کے لیے بنا دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے جو قوانین شریعت میں مجھ کو دیے ہیں اس میں میرا فائدہ نہ ہو؟ اور جب ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ اور جب ہر چیز قانون میں جکڑی ہوئی ہے، چاند، سورج اور پانی اور ہوا سب، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سکاٹ فری ہو اور اس کے لیے کوئی قوانین نہ ہو؟ قوانین کی پابندی ہی دراصل دنیا میں امن اور سکون رکھتی ہے. اگر چاند اور سورج آج اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے آزاد ہو جائیں، قیامت آ جائے، فساد مچ جائے. اور یہی چیز دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انسان آزاد سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اس نے اللہ کے قوانین کو فالو نہ کرنا چاہا، لہذا آج ہمیں ہر طرف فسادی فساد نظر آتا ہے. اور فساد کیوں؟ اللہ کے قوانین کیوں نہ مانے؟ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کی. اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں، کتنی ذاتی کرتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ بس صرف اللہ سے محبت کریں اور کسی سے محبت نہ کریں، نہیں، اللہ سے محبت کریں لیکن اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہ کریں، اللہ کے برابر کسی سے محبت نہ کریں. محبت خود زبردست جذبہ محرکہ ہے، موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. بہت سے کام بہت آسان ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ہم اس چیز کو نہیں کرتے. اور جب دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس کام کو کرنے کی طلب اور محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ لوگ تو ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں. جس چیز سے بھی محبت کی جاتی ہے یا جس شخص سے بھی محبت کی جاتی ہے تو پھر اس کی اطاعت ضرور ہوتی ہے. محبت تو انسان کو پابند کرتی ہے، بہت سی اپنی پسند کی چیزوں کی قربانی دینا سکھاتی ہے، اور جب محبت کی خاطر قربانی دی جاتی ہے تو آپ دیکھیں غصہ نہیں آتا، ریزنٹمنٹ نہیں آتی دل کے اندر، اپنی خوشی سے، اپنی خوش قسمتی سمجھ کر انسان قربانیاں دیتا ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اللہ سے محبت کریں گے تو بتائیے اللہ کا کیا فائدہ، لیکن اللہ سے جو محبت کرے گا اس کا اپنا اتنا فائدہ ہے. اللہ کی عبادت جس خوبصورتی سے وہ کرے گا، اور پھر اس عبودیت کے اندر حریت ہے، صحیح آپ کو آزادی کا مزہ چکھنا ہے تو اللہ کی عبادت اور اللہ سے محبت کر کے دیکھیے، آپ کو جو لبریشن کی فیلنگ آئے گی اور کسی چیز میں نہیں آئے گی. لیکن یہ اللہ کی محبت تو ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں، میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں، باہم ملاقات کریں اور ایک دوسرے پر خرچ کریں اللہ کی خاطر. اللہ خود 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، تمثیل سے یہ بات سمجھائی گئی ہے. لیکن بعض دفعہ محبت کی وجہ سے انسان سپوائل ہو جاتے ہیں. اللہ کی محبت سپوائل کرنے والی محبت نہیں ہے، رحیم ہے، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ بس صرف نعمتیں ہی دیتا رہے گا اور اللہ کی محبت کا جواب اگر انسان نفرت سے دیتے رہیں، اس کی نعمتوں کے جواب میں ناشکری کرتے رہیں، تب بھی اللہ رحیم رہے گا. نہیں، اگر کسی نے یہ سوچ لیا پھر تو وہ نافرمانی پر بہادر ہو جائے گا، جری ہو جائے گا، بے باکی سے نافرمانی کرے گا. کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو، گناہگاروں کو اس کی محبت کا جواب نفرت سے دینے والوں کو سزا نہیں دے گا. نہایت دھوکے میں ڈالنے والا نہایت خطرناک تصور ہے. جیسے ایک ماں ہوتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، بچے بات نہیں مانتے، ماں مجبور ہے، کیا کرے بیچاری، کچھ نہیں کر سکتی. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ماں کی طرح مجبور ہو جائے گا کہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا نافرمانوں کا. نہیں، وہ بلکہ کیا ہے، حاکم بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروؤں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے رہے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یا ایہا الناس، پھر خطاب دیکھیے، اے لوگو، ساری انسانیت کو اوپن انویٹیشن، اللہ کا کھلا خط ہے قرآن انسانیت کے نام، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے. یہ تصور عام ہے کہ قرآن صرف ان لوگوں کی کتاب ہے جنہوں نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا ہے. سب انسانوں کے لیے ہے، سب کو انویٹیشن ہے کہ یہ کوئی خاص ایلیٹ طبقہ تھوڑی ہے، یہ کوئی ہینڈ پکڈ لوگ تھوڑی ہیں اللہ کے. تم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہو، آ جاؤ، اس کتاب کو مان لو، تمہارے نام اللہ نے پیغام بھیجا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. حلال کماؤ، اس سے حلال غذا کھاؤ، طیب طریقے سے کھاؤ. کھانا اور پینا انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے، ریلیکسیشن کا، انجوائمنٹ کا، تفریح کا وقت ہوتا ہے. اللہ کا فضل، اس کی رحمت دیکھیے کہ اس انجوائمنٹ کو بھی، اس ہماری ضرورت کو بھی، اور ہم ضرورت کے ساتھ جو خواہشات کی بنا پر کھاتے ہیں، سب کو اللہ نے اپنے فضل سے عبادت بنا دیا. پتا کیا چلا کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے پر ہی صرف ثواب نہیں ہوتا بلکہ نفس کی جائز خواہشات جائز طریقے سے پوری کرنے پر بھی اجر ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شکر گزار کھانے والا صبر کرنے والے روزدار کے برابر ہے. کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا اور اس کے بعد الحمدللہ کہنا، اس پر بھی اجر ہے. خوشگوار، صحت مند، بیلنس غذا حلال ہے، طیب چیز انسان کھائے. حرام چیزیں، جتنی بھی اللہ نے حرام چیزیں، جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، کیوں حرام کیا ہے؟ اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر. نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی اپنا روب جھاڑنے کا شوق ہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. اس لیے حرام کیا کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یا تو روح کو نقصان پہنچانے والی ہوگی وہ چیز، یا عقل کو، یا جسم کو، یا اخلاق کو. تو لہذا اس غذا سے روک دیا کہ مت کھاؤ. ذرا سا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں جہاں آدم اور ابلیس کا قصہ آیا تھا. دیکھیے شیطان نے آدم علیہ السلام کو جب وہ غذا کھلوائی جس سے اللہ نے روکا تھا, حرام کیا تھا, تو کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے جب یہ غلط چیز کھا لی تو کیا ہوا؟ عمل میں خرابی آئی نا, پھر خطا ہوئی ان سے, خطا ہو گئی. تو یہی چیز ہوتی ہے, جب انسان غیر حلال چیز کھاتا ہے اس کے عمل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. جیسے سورہ مومنون میں ہم پڑھیں گے, یا ایو رسولو کلو من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو. شیطان چاہتا ہے کہ پہلے حرام کھلوائے, حرام ذریعے سے کما کر کمانے کی ترغیب دے, اور اس کے بعد جب وہ غذا جسم کا حصہ بن جائے تو ظاہر ہے پھر اللہ کی معصیت میں اس حرام سے پلے ہوئے جسم کو لگانا شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو, تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا, اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا اور راہ راست نہ پائی تو کیا پھر بھی یہ انہیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ ہر دور کی مشکل یہ رہی ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں خاندانی روایات کو, رسومات کو, آبا و اجداد کے طریقوں کو اہمیت زیادہ دی گئی. کسی بھی رسم کو چھوڑنا یا کسی آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑنے پر معاشرے کی طرف سے, خاندان کی طرف سے تنقید آتی ہے. اس تنقید کو انسان جب برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا, اور یہ وہی نہیں رکھتا جس نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کیا ہو, ورنہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہیں, وہ سوشل آؤٹ کاسٹ بن کر نہیں رہنا چاہتا. اور دوسری بات یہ کہ جو آبا و اجداد کی پیروی کی بات ہے, یہ تو صرف سمجھیے کہ ایک اسکیپ روٹ ہے, ایک فرار کا راستہ ہے اللہ کی اطاعت سے. ورنہ اگر آبا و اجداد کی اطاعت کرتے تو دنیا کے معاملات میں بھی کرتے, لیکن جہاں اپنی زندگی زیادہ آسان کرنے کی, زیادہ پر آسائش کرنے کی بات آتی ہے, وہاں یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے آبا و اجداد تو پہلے گھوڑوں پر یا گدھوں پر بیٹھا کرتے تھے تو آج ہم گاڑی میں کیوں بیٹھیں, یا ہمارے آبا و اجداد نے تو کبھی ٹی وی نہیں دیکھا تو آج ہم ٹیلی ویژن کیوں دیکھیں. نہیں, ہم کہتے ہیں وہ زمانے بدل گئے, اب علم بہت آ گیا ہے, تو اب جو علم ہے اس کے پیچھے چلو. اسی طرح ہو سکتا ہے آبا و اجداد کے پاس علم نہ ہو, لا علمی کی وجہ سے کچھ غلطیاں ان سے ہو گئی ہوں, تو ان کی غلطیوں کو ہم کیوں کنٹینیو کریں؟ علم جب آ گیا, حق پہنچ گیا, اللہ رسول کی بات آ گئی, اللہ کے بھروسے پر پھر ان چیزوں کو انسان چھوڑ دے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے, ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ, خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو, اور کوئی چیز ایسی نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں, جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے, تو اس پر کچھ گناہ نہیں, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینک چڑھا دیتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. ولا یکلمہ اللہ یوم القیامہ, اب آپ دیکھیں اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم, نہ ان کو پاکیزہ کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ تو یہ آیت پڑھ کر لرز جائے گا, اللہ مجھ سے بات نہیں کرے گا, وہ تو فوراً چھوڑ دے گا ان کاموں کو. اور جس کو اللہ سے محبت نہیں وہ کندھے اچکا کر کہے گا سو واٹ, نہیں ہے, نہیں بات کرتا, نہ کرے, واٹ ڈو آئی کیئر,
تو جن کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے ٹھیک ہے اللہ نمٹ لے گا. اور یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ دنیا کی ٹیمپٹیشنز پر تو صبر کر نہیں سکے، لوگوں کی طرف سے دین پر چلنے میں جو اعتراض آتے ہیں وہ تو برداشت کر نہیں سکتے، اللہ کا حکم ماننے میں جو تھوڑی بہت ڈسکمفرٹ ان کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ گوارا نہیں، کہ دنیا میں تو یہ بے صبری ہے، یہ قوت برداشت کی کمی ہے، لیکن واہ کیا حوصلہ ہے کہ جہنم کی آگ برداشت کرنے کو تیار ہیں. فما اصبرہم علی النار، تعجب ہے ان پر، کیسے صبر کیے بیٹھے ہیں آگ کے اوپر، کتنے بہادر، کیسے بے خوف ہیں اللہ کے عذاب سے، کیسے ڈیلیوڈڈ ہیں کہ گمراہی کے ساتھ یہ مغفرت سمجھتے ہیں کہ ان کو مل جائے گی. ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کر دی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکات دے. اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں. یا دیکھیے، نیکی کا ایک جامع تصور دے دیا گیا، کمپریہنسو ڈسکرپشن ہے نیکی کا. حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے. سب سے پہلے تو 100 باتوں کی ایک بات بتا دی کہ کوئی کام جو نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کے لیے ایمان شرط لازم ہے، ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں. ایمان لاؤ، ہاں پھر یتیموں کی اور بیواؤں کی اور معاشرے کے دبے ہوئے طبقوں کی تم خدمت کرو، بہت اچھی بات ہے، تمہیں قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں 2 کلاسز بن گئی ہیں. ایک وہ جو ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لیتے ہیں، فلینتھراپسٹس ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لیکن دوسری کلاس کون سی ہے؟ جو قرآن پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، زکات دیتی ہے. یہ لگتا ہے کہ 2 مختلف گروہ بن گئے ہیں، جیسے کہ جو ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لیتے ہیں وہ دین کا، قرآن کا اتنا زیادہ ذکر کرتے ہوئے سنائی نہیں دیتے، جو قرآن پڑھنے پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں وہ دکھی انسانیت کی طرف توجہ نہیں کرتے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان 2 طبقات کو ملا لیں. یہ کوئی اپوزٹ نہیں ہے، مختلف نہیں ہے. جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ قرآن پر عمل کریں، پورا شریعت کو مانیں، شریعت پر عمل کریں، اپنی مسلم آئیڈینٹیٹی کو اجاگر کریں، اپنے مسلم ہونے کو نمایاں کریں. اور جو قرآن اور دین کا کام کر رہے ہیں وہ ضرور دکھی انسانیت کی طرف بھی رخ کریں، اپنا لوگوں کی مشکلات دور کرنے کی بھی کوشش کریں، اپنی عبادت کے خول میں بند ہو کر معاشرے کی طرف سے بے حس ہو کر نہ بیٹھ جائیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ سارے کام کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ماسٹر نہیں بن سکتے کسی کام کے، لیکن تھوڑا تھوڑا سب چیزوں میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے. زیادہ حصہ چلیے ایک کام میں آپ لگا رہے ہیں، تھوڑا حصہ دوسرے کام میں لگا دیجئے. آخر انسان کا جسم ہوتا ہے، سارے کام بیک وقت کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم بیک وقت سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہم بیک وقت بول رہے ہوتے ہیں، ہم بیک وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم بیک وقت اللہ کے بندے بن سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. اور شریعت کے عمل کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے دبے پسے کمزور طبقوں کا خیال رکھیں. یہ اسلام سے باہر کی چیز نہیں ہے کوئی جو کسی اور نے ہم کو دے دی ہو، ہمارا اپنا قرآن ہمیں اس چیز کی ترغیب دلا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کر دے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل رکھنے والو, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. یہاں پر کیپٹل پنشمنٹ کا ذکر ہے, موت کی سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس میں بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ انسانیت ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی, ادھر ادھر تجربات کرتی ہوئی, ٹھوکریں کھاتی ہوئی بلا آخر پھر اسی قانون کی طرف لوٹ آئی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ بہرحال ضروری ہے. اور جہاں جہاں کیپٹل پنشمنٹ نافذ ہے, جہاں جہاں موت کی سزا نافذ ہے, وہاں یقیناً جرائم میں کمی آ جاتی ہے, قتل کی وارداتیں کم ہو جاتی ہیں. دیکھیے کہ جس شخص نے ایک دفعہ کسی کی جان لے لی اس کی جھجک اٹھ جاتی ہے, وہ یہ کام دوبارہ بھی کر سکتا ہے. اس ایک شخص کی موت دراصل سارے معاشرے کی زندگی ہے, سارا معاشرہ محفوظ ہو جائے گا اگر مجرم کو سزا دے دی جائے. مجرم سے ہمدردی دراصل بے قصور لوگوں سے دشمنی ہے. تو تمہاری زندگی ہے, ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, قصاص میں تمہاری زندگی ہے. تو معاشرہ محفوظ مامون رکھنا چاہتے ہو تو تم قاتلوں کے ساتھ ہمدردیاں مت کرو, سزا دو تاکہ تمہارے بچے تمہارے گھر محفوظ ہو جائیں. تو یہ موت کی ایک شکل, قتل اور اس کا ذکر کیا گیا. اب ایک اور موت کی شکل کا ذکر کیا گیا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس میں کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں وراثت اور وصیت کا حکم آ رہا ہے. یہ دراصل ابتدائی حکم ہے. ابھی تک وراثت کے قوانین نازل نہیں ہوئے تھے. عرب معاشرے میں قاعدہ یہ تھا کہ بڑا بیٹا ساری وراثت لے لیا کرتا تھا. تو پہلے اس کی اصلاح کی گئی کہ نہیں, بلکہ سب کا حصہ اس کے اندر اس وراثت میں ہوگا. تو دو بہت حساس معاملات کا ذکر کیا گیا, پہلے قتل اور پھر وصیت. ایسے حساس اور مشکل معاملات میں صحیح فیصلہ صرف خشک قانون کی بنا پر نہیں ہو سکتا جب تک فیصلہ کرنے والوں میں اور فیصلہ قبول کرنے والوں میں تقوی کی صفت نہ ہو. اب تقوی حاصل کرنے کی ایک ایکسرسائز ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. تقوی کی صفت کا قرآن ذکر کر رہا ہے, خاص طور پہ روزے کے ساتھ. روزے میں ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر بہت سی حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں. اور یہی تقوی کی دراصل روح ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے, اپنے آزاد ارادے سے ان کاموں کو چھوڑ دے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہو. سزا کے ڈر سے, باہر بیرونی دباؤ کے ڈر سے, آؤٹ سائڈ پریشر کی وجہ سے نیکی کرنا یہ بھی اچھا ہے, برا نہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ انسان خود نیکی کو نیکی سمجھ کر کرنا شروع کر دے. یہ تقوی کی روح ہے. اور اس طرح جب نیکی کی جاتی ہے تو وہ پائیدار بھی ہوتی ہے اور کسی کے دباؤ میں آ کر انسان کبھی نیکی کے راستے سے ہٹتا نہیں. ایام معدودات, چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ روزہ رکھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ دیکھیے، یہ ہے اسلام کی فلیکسیبلٹی۔ اسلام ریجڈ نہیں ہے کہ مرو جیو، بیمار ہو کچھ ہو، رکھنا ہے روزہ اور رمضان ہی میں رکھنا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ سہولتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے انسانوں کے لیے۔ تو یہ بات یہاں سے پتا چلی کہ جس کے روزے کسی عارضی مجبوری کی وجہ سے چھٹ جائیں اس کو چاہیے کہ پھر وہ گنتی ضرور پوری کرے بعد میں، اور جو دائمی مریض ہے، ہر وقت بیمار رہتا ہے، اس کی صحت کے کوئی امکانات نہیں، پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مضمون یہ ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ عرض کرے گا، اللہ میں نے اسے کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ تو رمضان خاص قرآن کا مہینہ ہے، اور جب قرآن انسان کی روح پر برستا ہے، روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ بے شعوری سے انسان جب شعور کی حالت میں آتا ہے، نیکی اور گناہ کے بارے میں کانشس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے فوراً۔ اور جو ہی اللہ یاد آتا ہے، اتنے دنوں سے بھولا ہوا تھا، جو ہی اللہ یاد آیا تب اللہ کی اپنی تڑپ دیکھیے، اللہ کی خوشی دیکھیے۔ اس اگلی آیت میں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، میں ان کو یاد آؤں تو کیا بتائیے؟ کہہ دیجئے، فإنی قریب، میں بالکل قریب ہوں، کہیں دور نہیں۔ مجھ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو کہیں نہیں جانا، گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں نہیں نکلنا، بالکل اس کے قریب ہوں۔ چاہے وہ فضا کی پنہائیوں میں ہو، یا سمندر کی گہرائیوں میں ہو، یا وہ رات کی تنہائیوں میں ہو، جب جہاں مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے۔ یہ کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ پریشان ہیں، ساتھ آپ کی ماں سوئی ہوئی ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ کتنی بھی شوہر آپ سے محبت کرتا ہو، وہ بعض ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ شوہر کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ ایسا ولی، ایسا دوست، ایسا ودود، ایسا محبت کرنے والا ہے کہ ہر جگہ ہر وقت وہ سنتا ہے۔ لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی بات کہ کیا کرنا ہے تمہیں، تم اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو اس دوستی کا حق تو نبھاؤ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ راہ راست پالیں۔ اپنی کہے جاتے ہو، میری نہیں سنتے، تو میری بات بھی تو مانو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کیوں بدگمانی کرتے ہو؟ کیوں تم میرے احکامات سے منہ موڑتے ہو؟ احکامات سے منہ موڑو گے، سیدھا راستہ نہیں پا سکو گے۔ یرشدون، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کی بات کی جا رہی ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا۔ لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، بالکل اسی طرح شوہر بیوی ایک دوسرے کے اخلاق ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لباس زینت بخشتا ہے، شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہوتے ہیں۔ لباس عیب چھپا لیتا ہے، شوہر بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں. کبھی نہیں آپ سوچئے ذرا کہ اگر ہمارا لباس بولنا شروع کر دے کہ ان کا ویٹ آپ کو پتا ہے کتنا ہے, آپ کو پتا ہے ان کی کمر کا میجرمنٹ کیا ہے, ہم کتنے امبیرس ہوں. ہم کہیں ہمارا لباس اور ہمارے عیب بتاتا ہے, تو یہ ایسی ہی عجیب بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے عیب دوسروں کو بتائے یا بیوی اپنے شوہر کے عیب کسی کے سامنے ظاہر کرے. یہ تو بہت ہی خیانت ہو گئی, بہت بڑی خیانت ہے. پھر لباس ہمیں سجا دیتا ہے, زینت کا سبب. ایک دوسرے کے لیے شوہر بیوی سجائیں اپنے آپ کو. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے. تو یہ تعلق بہت ہی خوبصورت جو یہاں بیان فرمایا, ایک دوسرے کا لباس ہے, ایک دوسرے کی حفاظت کا, زینت کا سبب بنتے ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. اب یہاں پر تھوڑا سا پس منظر بتانا ہوگا. شروع شروع میں جب روزے کے احکامات آئے تو مسلمانوں پر یہ بات واضح نہیں تھی کہ روزہ کھولنے کے بعد بھی کیا بیویوں سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. تو بات واضح نہیں تھی, لیکن بہرحال وہ اپنے خواہش کے, نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے تھے, اور پھر اندر ہی اندر ان کا ضمیر ان کو ملامت بھی کرتا رہتا تھا, سمجھتے تھے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو یہ آیات نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ افطار کرنے کے بعد سے سحری شروع ہونے تک, یعنی سحری تک, یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو. اور فرمایا کہ ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ تم رہو, لطف اٹھاؤ. اس کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا, جیسے حدیث میں آتا ہے النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. تو جو ہماری خواہشات ہیں, ہماری ضروریات ہیں, وہ بھی اگر اللہ کے بتائے ہوئے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پوری کریں, اس پر بھی اجر ہے, اس پر بھی ثواب ہے. فرمایا وکلوا واشربوا, نیز راتوں کو کھاؤ پیو, یعنی سحری کی طرف اشارہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدی صبح کی دھاری نمایاں نظر آئے, تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو, یعنی جب اعتکاف کی حالت میں ہے تو پھر اب افطار کرنے کے بعد بھی بیویوں سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ پھٹکنا. اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ, اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. اشارہ رشوت کی طرف ہے, برائبری. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے. جس معاشرے میں رشوت عام ہو جاتی ہے تو وہاں حقوق کموڈٹی بن جاتے ہیں, خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں. اور ظلم اور ستم عام ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر نفرت اور عداوت اور بغض لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, اور مظلوم کی بات سننے والا کوئی نہیں رہتا. انصاف خریدی اور بیچے جانے والی چیز بن جاتا ہے. لہذا اس چیز سے روکا گیا کہ ناجائز طریقے سے مت مال حاصل کرو, یعنی کہ رشوت ہے یا سود ہے یا جوا ہے, یہ سب چیزیں حرام کی کیٹیگری میں جاتی ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو. اب موضوع کا رخ تھوڑا حج کی طرف آ رہا ہے. یسألونک عن الاہلۃ, لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں, کہیے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں اور حج کی علامتیں ہیں, یعنی تاریخوں کا پتہ چلتا ہے اور حج کی تاریخوں کا پتہ چلتا ہے. چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں سے شگون لینا, کچھ تاریخوں کو مبارک سمجھنا, کچھ تاریخوں کو منحوس سمجھنا مشرک مذہب کا حصہ تھا. آپ کو اپنے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ملیں گی کہ شادی کی تاریخ رکھنی ہے تو کہتے ہیں چڑھتے چاند رکھو, اور اترتے چاند اگر رکھی تو شادی کامیاب نہیں ہوگی. اسی طرح وہ ایکسپیکٹنگ مدر سے پوچھتے ہیں کہ اچھا تمہاری ڈیو ڈیٹ کب ہے، اگر چڑھتے چاند میں ہے تو کہتے ہیں بیٹا ہوگا، اور اترتے چاند ہے بیٹی ہوگی. تو ہر چیز جو نیگیٹو ہے وہ بیٹیوں کی طرف ہمارے معاشرے میں جاتی ہے. مسلمان اس طرح توہم پرستی نہیں کرتے، وہ چاند کو تھوڑی پوچھتے ہیں، اللہ کے پوجنے والے ہیں. چاند کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اثر نہیں ڈال سکتا، ساری خیر اور برکت اس رب کے ہاتھ میں ہے جو کہ اس چاند کا مالک ہے. ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اب جب حج کا ذکر کیا تو ساتھ ہی ساتھ ایک بدعت کی بھی نشاندہی کر دی جو کہ مشرک معاشرے میں پائی جاتی تھی. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو. نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. مشرک حج کیا کرتے تھے اس لیے کہ خود کو دین ابراہیمی پر وہ کہتے تھے، حج اور نماز کی عبادتیں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں. ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سا بگاڑ آ گیا تھا، لیکن بہرحال نام کی حد تک موجود تھیں. ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر حج کے دوران ان کو اپنے گھر کسی کام کے لیے آنا ہو تو وہ کہتے تھے کہ جس دروازے سے ہم اپنے گناہ لے کر باہر نکلے ہیں، اب اس دروازے سے ہم داخل نہیں ہوں گے. تو وہ پچھلے دروازے سے آیا کرتے تھے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی بےمانی رسومات تقوی کے خلاف ہیں. بلا وجہ دکھاوے کی دینداری مت کرو، بلا وجہ رسومات کے اندر مت پڑو، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑی نیکی وہی ہے. ایک اور نیکی کی قسم کی طرف اشارہ ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. فتنہ ایسے حالات کہ انسان اللہ کی بندگی نہ کر سکے، وہ دراصل فتنہ ہے. دوسری بات کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جنگ کی حالت میں کیا کرنا ہے. ان اے اسٹیٹ آف وار مقصد ایک تو بتا دیا کہ اسلام کا مقصد ہے فتنے کو ختم کرنا. دوسری چیز یہ کہ جنگ کی بات کی جا رہی ہے، آداب اس کے بتائے جا رہے ہیں. اب ان آیات کو جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں تمہیں کوئی کافر چلتا پھرتا نظر آئے فوراً مار ڈالنا، اس کو بس میں ساتھ بیٹھا ہو گولی مار دینا، پڑوسی ہو خنجر بھونک دینا. یہ تو نہیں کہا جا رہا، یہ تو جنگ کے احکامات ہیں. اور جب جنگ ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں تو دشمن کا زور توڑنے کی بات کی جاتی ہے. کون سا کمانڈر ان چیف ایسا ہوتا ہے جو اپنی فوجوں کو یہ ہدایات دے کہ تم جب زخم لگاؤ تو بینڈیڈ بھی ساتھ لے چلنا؟ یہ تو کوئی نہیں کہتا. ایک دفعہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا مسلمانوں میں اور کفار مکہ میں. اب جب یہ سلسلہ شروع ہو ہی گیا، دشمن باہر آ ہی گیا، اب دشمن کو للکار کر یا صرف زخمی کر کر چھوڑنا عقل مندی نہیں ہے؟ اب یہ جو بیٹلز شروع ہو گئی ہیں اب ان کو چلنے دو، یہاں تک کہ عرب بالکل شرک سے پاک ہو جائے اور وہ سارے کا سارا اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے. اس کی یہاں پر ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وقاتلوہم، اے مسلمانوں ابھی اس جنگ کا سلسلہ شروع ہو ہی گیا، اب اس کو رکنا نہیں چاہیے یہاں تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اور مقصد یاد دلا دیا، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کی خاطر جنگ کرو، فی سبیل اللہ. جنگ کے آداب بھی بتا دیے گئے، مقصد یاد دلا دیا گیا انتقام لینے کے لیے، یا غصہ نکالنے کے لیے جنگ نہیں ہو رہی، بے رحمی اور ذاتی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ظالموں کا زور توڑنے کے لیے، ظلم سے ان کے ہاتھ روکنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا تاکہ دنیا میں امن قائم ہو جائے، اور اس جنگ سے پہلے کئی سال تبلیغ کے مراحل طے ہوتے رہے، لیکن جو تبلیغ سے نہ مانے اب ان کو تلوار کے زور سے روکنا ہوگا تاکہ ماحول اچھا ہو جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور اسلام کے خلاف مزاحمت ختم ہو جائے، ریزسٹنس ختم ہو جائے، اور اسلام کا پورا انفرادی اور اجتماعی نظام، اس کا اپنا پولیٹیکو سوشیو اکنامک کلچرل سسٹم پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ نافذ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ وہی چیز ہے جس کو کہ آج کل ہم کہتے ہیں ہیونگ وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس۔ امن چاہیے، ہتھیار اٹھانے پڑیں گے مجبوراً، بدل ناخواستہ، لیکن کرنا ہوگا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدیں توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اب یہ کون سا تقوی ہے؟ تقوی کا محل صرف رمضان نہیں ہے، رمضان میں جو تقوی تم نے حاصل کیا تھا اب اس کا اثر پوری زندگی پر نظر آنا چاہیے۔ جہاد پر جانے والے صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے تھے کہ تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ، کسی بوڑھے بچے یا عورت کو قتل نہ کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہدایات دیتے تھے کہ عبادت گزار راہبوں کو، کافروں کی مزدوری کرنے والوں کو قتل نہ کرو جبکہ وہ قتال میں حصہ نہ لیں۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ سپاہی کا مقابلہ سپاہی سے ہو، سپاہی کا مقابلہ نہتے شہریوں سے نہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جب قتال کا ذکر آیا اس کے لیے انفاق کی ضرورت ہوتی ہے، فوج تیار کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس کی اب ترغیب دی جا رہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ کا دین جب ضرورت مند ہو تو اس وقت اپنا مال بچا بچا کے نہ رکھو، جو یہ کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، دراصل وہ اپنے ہی آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ تو انفاق میں جوش اور شوق ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اللہ ہمارے مالوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی موقع دے دے کہ ہم اس کے دین کی خدمت میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو دنیا میں محکومی ہوگی اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا سامنا ہوگا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو وہ اس بنا پر اپنا سر مونڈا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور یعنی تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھ لے، اس طرح 10 روزے پورے ہو جائیں گے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ وَتَزَوَّدُوا، سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے بچو۔ جب تم پیکنگ کر رہے ہو، سوٹ کیس میں چیزیں رکھ رہے ہو، تم نے پاسپورٹ رکھ لیا، تم نے کرنسی رکھ لی، سب کچھ رکھ لیا، سارا کچھ بٹوے میں رکھ لیا، تو ذرا دل کے بٹوے میں جھانکو، تقویٰ ہے، اس کو نہ بھول جانا، بہت ضرورت پڑے گی۔ حج کے دوران صبر اور محبت اور ٹھنڈے مزاج اور برداشت کی بہت ضرورت پڑتی ہے انسان کو۔ دوسروں کی کمزوریوں کا لحاظ رکھنا، اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ تقوی ہی سے ساری چیزیں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے دل کے اندر۔ تو فإن خیر الزاد التقوی، تقوی نہیں بھول جانا کہ سب کچھ تم لے گئے، تم نے درہم بھی لے لیے، دینار بھی لے لیے، ریال بھی لے لیے، اور تقوی نہ لیا، یہ ضرور ساتھ لے کر جانا، بہت ضروری چیز ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں، اور یہ حج کا رکن رکین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے۔ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ پھر دیکھیے، پھر ریمائنڈر کہ اپنی طرف سے طریقہ عبادت ایجاد مت کرنا، تمہیں اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے، دین ایجاد کرنے کے لیے نہیں۔ جو طریقے اللہ رسول نے بتا دیے ہیں اس کو کافی سمجھو اپنے لیے۔ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے ہدایت دی ہے۔ یہ کبھی اس غلط فہمی میں تم کو شیطان نہ ڈال دے کہ آبا و اجداد کا طریقہ تھا، سنت سے ثابت نہیں تو کیا ہوا، یا یوں کر لینے میں کیا حرج ہے، یا یہ کہ ہماری نیت تو بہت اچھی ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم اپنی جگہ۔ اور وہ کیا ہے؟ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء اجداد کا ذکر کرتے تھے، اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ فمن الناس، تو لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یقول، جو کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، جو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو دنیا ہی میں دے دے۔ آخرت کے لیے مغفرت کی کوئی دعا نہیں کرتا، آخرت کے درجوں کی دعا نہیں کرتا، ہدایت نہیں مانگتا، بس بچوں کی شادیاں ہو جائیں، کاروبار میں ترقی ہو جائے، میرا گھر بن جائے، مجھ کو صحت مل جائے۔ ضرور مانگے، لیکن صرف یہ نہیں۔ یہاں ذکر ان کا ہے جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے فرمایا، وما له في الآخرة من خلاق، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور دنیا میں بھی حسنہ نہیں مانگ رہا، حلال سے ملے، حرام سے ملے، جیسے بھی ملے، بس اللہ ملے، ہر حال میں ملے۔ بچے کی شادی ہے، یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ نیک بہو، صوم و صلات شریعت کی پابند بہو، اللہ مجھ کو ملے، بس ملے، خوبصورت ہو، اعلیٰ گھر کی ہو۔ داماد ملے، اتنا اتنا کمانے والا، یہ دعا نہیں کہ اللہ حلال کمانے والا متقی داماد، متقی بہو مجھ کو دے دے اپنے بچوں کے لیے، بس دنیا ہی دنیا، تو آخرت میں حصہ نہیں، مانگا جو نہیں۔ اس کے برعکس کچھ عقل مند، ومنہم، اور ان میں سے، من یقول، جو کہتا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھی جاتی ہے طواف میں، رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آتے ہوئے، بہترین، انتہائی جامع دعا ہے، دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی۔ اللہ دے دنیا، حلال سے ہم کو دنیا دے، اور آخرت میں ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسان جب حد سے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یہ حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے۔ اب واپس آ گئے تو یہ کوئی نہ کہے کہ اچھا اب تو ہمارا میٹر زیرو ہو گیا، نہیں، بلکہ واپس آ کر اب تقویٰ کی ہدایت ہے جو کی جا رہی ہے کہ پچھلے گناہوں سے تو پاک ہو گئے، اب آئندہ بھی اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنا۔ مقبول حج کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ، یعنی جس کو کہ وہ گواہ بنا رہا ہے، فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں مراد وہ لوگ ہیں، چاہے وہ کفار میں سے ہوں چاہے منافقوں میں سے، جو تقوی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ تقوی کی دولت کے بغیر اگر اقتدار کی دولت یا دنیا کی دولت ہاتھ آ جائے تو وہ فساد کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی۔ آج ہم دنیا کا حال دیکھ رہے ہیں، ایکولوجیکل سسٹم سارا ڈسٹربڈ ہے، انوائرمنٹل پولیوشن ہے، بیج بھی ایسے ہیں کہ جو جینیٹکلی انجینئرڈ ہیں، فصل ایک دفعہ اگا دی اب دوبارہ اس کے اندر بیج نہیں پیدا ہوگا، پھر بیج خریدنا ہے۔ تو فوڈ پروڈکشن، فوڈ سورس چند ہاتھوں کے اندر آ گیا، اور جس نے کھانا کنٹرول کر لیا اس نے ساری دنیا کو کنٹرول کر لیا۔ اسی طرح پاپولیشن کنٹرول، وہ کہتے ہیں کہ ڈیموگرافک بیلنس ہمارا خراب ہو رہا ہے، تو ساری توجہ اس وقت مسلمانوں کی طرف ہے، کسی طرح ان کی نسل کو بڑھنے سے روک دیا جائے۔ اور اپنے ملکوں میں آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا، فرانس میں انسینٹیو دیا گیا ہے وہاں پر ان کی خواتین کو کہ اتنا اتنا ان کو پیسہ دیا جائے گا اگر وہ دو کے بجائے تین بچے پیدا کرنے لگ جائیں۔ یہ دو نشانیاں ہیں فساد کی، کھیتی کو ہلاک کر دینا اور نسل کو ہلاک کرنا۔ اور نسل صرف نسل انسانی نہیں، آپ دیکھیں کتنی اسپیشیز ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں، اور یہ انہی لوگوں کے کرتوت ہیں جن کے ہاتھ میں آج دنیا کی باگ دوڑ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اب اگر ایسے بندوں میں شامل ہونا ہم چاہتے ہیں تو آگے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، پھر کس سے خطاب ہے؟ مجھ سے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، 24 گھنٹوں کے ساتھ، پوری زندگی کے ساتھ، عبادت، معاشرت، معیشت، سیاست، کلچر، انٹرٹینمنٹ، ریلیکسیشن کا ٹائم، کام کا ٹائم، میرج ہال میں ہو یا مسجد میں ہو یا اسٹاک ایکسچینج میں ہو، یا تم عدالت میں ہو یا تم پارلیمنٹ میں ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دیکھو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، وہ تو اس پارٹ ٹائم مسلم بننے کو بڑا رنگین اور بڑا عقل مند ہونے کی نشانی بنا کر دکھائے گا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مت سننا اس کی بات، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ریزرویشنز کے ساتھ ایکسیپشنز کے ساتھ مت آؤ, شرط لگا کر مت آؤ, کنڈیشنل سرنڈر مت کرو, یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے, تو اللہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا, تمہارے دین کو بھی چھوڑ دے گا. اللہ پہ نعوذ باللہ کیا احسان, آنا ہے تو پورے آؤ, نہیں آنا تو باہر رہو, دروازوں میں مت لٹکو, آدھے اندر آدھے باہر, دوسروں کے لیے بھی تم راستہ روکنے والے بن جاؤ گے. اللہ کو تو 100% اطاعت چاہیے, اللہ 99% 99% اطاعت پر راضی نہیں ہے. اللہ کے سر پہ کیا احسان کرتے ہو تھوڑا مان کر, کہ کہتے ہو کہ اتنا تو کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہو, اللہ کا فائدہ ہے نہیں. ہر چیز اپنے لیے تو ہم مکمل چاہتے ہیں, کوئی آدھا لباس نہیں چاہتا, کوئی آدھی غذا نہیں چاہتا, کوئی آدھی تنخواہ نہیں چاہتا, کوئی ادھورا بچہ نہیں چاہتا, کوئی ادھوری محبت نہیں چاہتا. تو یہ ادھورا پن اللہ کے لیے ہی رہ گیا, ادھوری چیز اسی کو دینی ہے. کیوں یہ مت کرو, ادخلو فی السلم کافتن, پورے وفادار ہو جاؤ اپنے رب کو, دیکھو کیسا نوازے گا تمہیں. یہ دارالاسلام ہے نا, اس کے کچھ قوانین ہیں, اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے, احکامات میں چوائس نہیں ہے. شیطان کہتا ہے نماز روزہ اللہ کی کرو, اللہ کے حکم کے مطابق کرو, شادی بیاہ غمی خوشی اپنی مرضی سے کرو, حال حلیہ لباس معاشرے کی مرضی کا کرو. یہ وفاداری کی تقسیم شرک کی طرف لے جاتی ہے, اور یہ شیطان سجھاتا ہے. ایسا کبھی خیال آئے کہ شادی میں سنت کا کیا تعلق, میرے لباس سے قرآن کا کیا تعلق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان بھاگے. فرمایا, وارننگ ہے, فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں, اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی پھر تم نے لرزش کھائی تو خوب جان لو, یعنی کان کھول کے سن لو, پے اٹینشن, اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. کیا شان ہے ہمارے رب کی. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کس بات کا انتظار ہے, کیا ہیزیٹیشن ہے, کیا جھجک, کیا ہچکچاہٹ, کیوں نہیں داخل ہوتے سلامتی میں, کس بات کے انتظار میں ہو, کیا یہ منتظر ہیں؟ فرمایا, کیا یہ منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں میں فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ جائے؟ علم الیقین کافی نہیں ہے, عین الیقین کے انتظار میں بیٹھے ہو, بہت بڑی بیوقوفی. اللہ کو آنکھوں سے دیکھو گے تب مانو گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تمہارا ایمان لانا. کیا کیوں انتظار میں ٹائم گزارتے ہو, ضائع کرتے ہو؟ وقضی الامر, اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے, آخر کار معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھئے کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں. اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدبختی سے بدلتی ہے اسے اللہ سخت سزا دیتا ہے. کیا نعمت, نعمت ہدایت. قرآن رکھنے کے باوجود ہدایت کی نعمت سے محروم رہنا, اس سے بڑی بدبختی اور محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. اب کیا چیز رکاوٹ, اس کا بھی ذکر. کیا رکاوٹ بنتی ہے, کیوں نہیں اللہ کی اطاعت کر سکتے؟ بتایا, زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کا اختیار ہے, جسے چاہے بے حساب دے, کوئی بڑی بات نہیں. مزاق کا ذکر ہے, یہ ایمان کا ایسڈ ٹیسٹ ہے, اپنا مذاق اڑوا سکتے ہو یا نہیں. اب جو لوگ صرف لوگوں کی نظروں میں بلند ہونے کے لیے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہیں سے راستہ بدل لیتے ہیں. وہ صرف قرآن کے اتنے حصے پر عمل کرتے ہیں کہ جو لوگوں اور معاشرے کے لیے قابل قبول ہو. جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عمرہ, حج, نماز, روزہ قابل قبول ہے, یہ کر لیں گے, نو پرابلم. لیکن وہ کام, شریعت کے وہ احکامات جس پر عمل کر کے معاشرے یا لوگوں کی نظروں میں گر جائیں, لافنگ سٹاک بن جائیں, یا سوشل آؤٹ کاسٹ ہو جائیں, یا اس کا اندیشہ ہو, اس پر عمل نہیں کریں گے. اور مذاق اڑانے کی بڑی بڑی شکلیں ہوتی ہیں. ایک ہمدردی کا سا انداز,
سمپتھیٹک ایٹیٹیوڈ.
کیا ہو گیا بیچاری کو, مائی لگنے لگ گئی,
افسوس بھی کرنا, پھر کم عقل, ایسے بیکورڈ سمپلٹن سمجھنا کہ شاید عقل نہیں ہے اسی لیے پتہ نہیں کہاں درس پر جانے لگ گئے, پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ گئے. اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ رسول کی بات مان رہے ہیں پھر تو یہ اعلیٰ ہو گئے عمل کرنے والے. تو ڈیگریڈ کرنا ان کو, کانڈسینڈنگ ایٹیٹیوڈ, کہنا پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ گئے ہو تم, یہ طریقہ, یا کلم کلا ہنسنا. ایسے میں آپ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ کا حکم ہے جو میں مان رہی ہوں, میری خوش قسمتی. کبھی اپنے دین پر شرمندہ مت ہوں, کبھی اپولوجیٹک مت ہوں, کبھی امبیرس نہ ہوں. باڈی لینگویج آپ کی بتائے کہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ, پورے فخر کے ساتھ, سوچی سمجھی بات کے تحت آپ اس دین پر عمل کر رہی ہیں, آپ کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے. نہ کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, نہ کبھی آپ کی آواز لرزنے کانپنے لگے, نہ آپ شرمندہ ہو کر ہنسیں اور اپنا حجاب کھینچ کر پیچھے کریں کہ ہم نے بھی جھمکا پہنا ہے. کوئی ضرورت نہیں, وہ سمجھنے زیور نہیں ہے آپ کے پاس, سمجھنے دیں ان کو. آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے, ختم. آپ کے ساتھ اللہ ہے, ان کے ساتھ دنیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. اصل خوش قسمت کون جس کے ساتھ اللہ ہے. کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف, کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے. اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں, آپ رسولوں کے راستے پر ہیں, اور رسولوں کے راستے پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, جو اس راستے پر چلے گا مذاق اڑے گا. اس معاشرے میں رہتے ہوئے مذاق نہ اڑنے پر پریشانی ہونی چاہیے کہ کیوں کیوں نہیں میرا مذاق اڑ رہا, اور اڑتا ہے کہ یہ الحمدللہ. فرمایا کان الناس امتا واحدہ, ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے, پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بشارت دینے والے اور غلط کام کرنے والوں کو ڈرانے والے. ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں. اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے, اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ انہیں دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا. ان پر سختیاں گزریں, مصیبتیں آئیں, ہلا مارے گئے, حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت ان کو تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. اب یہ آزمائشیں کس پر آئیں گی؟ اس پر آئیں گی کہ جس کو اللہ نے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو, جو ادخلو فی السلم کافتن ہو, اس پر یہ حالات آتے ہیں. منافق پر یہ حالات نہیں آتے, اس لیے کہ منافق تو اپنا اسکیپ روٹ کھلا رکھ کر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء کو پہنچیں اور اس کے بعد جو ان سے قریب تر ہوں. لیکن دیکھیے یہ مشکلات بھی مسلسل نہیں رہتی, مستقل نہیں رہتی. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو نہ صرف مشکلات دور ہو جاتی ہیں بلکہ حالات پہلے سے بہت بہتر ہو جاتے ہیں. تو کبھی مایوس نہ ہوں, ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے, مشکلات چلی جائیں گی, ضرور اللہ تعالی آسانی پیدا فرما دے گا. یسألونک ماذا ينفقون, لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر, رشتہ داروں پر, یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو, اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے. دیکھیے اسے کیا پتا چلتا ہے, مسلمان نعوذ باللہ کوئی خون کے پیاسے بلڈ تھرسٹی نہیں بیٹھے تھے, بلکہ ان کو جنگ کرنا اچھا نہیں لگا. لیکن فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. کوئی چیز جو ناگوار لگتی ہے ہو سکتا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو.
تلخ حالات کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے. اللہ کے فیصلوں سے ٹکرانا بیکار ہے, فرسٹریشن کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. کوئی پسند کی چیز ہاتھ سے چلی جائے, کہہ دیں کہ اللہ نے میری بہتری اسی میں رکھی ہوگی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے, کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے, مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور فتنہ خونریزی سے شدید تر ہے, وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا, اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے, بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا, وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما, پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے, کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے, اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. اب یہاں پر ابھی شراب کو اور جوئے کو حرام نہیں کہا گیا, اس لیے کہ عرب معاشرے میں لوگ کثرت کے ساتھ شراب اور جوئے میں ملوث تھے. ابھی یہاں پر صرف ایک فیلر دیا گیا ہے تاکہ قطعی حرمت آنے سے پہلے پہلے ذہن تیار ہو جائیں. یہ اسلام کا مزاج ہے, اسلام پہلے ذہن سازی کرتا ہے پھر قانون سازی, تبھی قانون بھی کامیاب ہوتا ہے جب لوگ مینٹلی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. شراب کو ام الخبائث یا ام الفواحش کہا جاتا ہے. جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر شراب خانے یعنی کہ بار بند کروا دیے جائیں تو میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آدھے جیل اور آدھے اسپتال بے ضرورت ہو جائیں گے. اس کے سٹیٹسٹکس آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے, انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے, سرویز دیکھ لیجئے کہ الکوہل ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس, ابیوز, بیماریاں, یہ تو اپنے منہ سے بول رہی ہیں کہ اگر اللہ نے نہ حرام کی ہوتی تب بھی لوگوں کو رک جانا چاہیے تھا. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب سے روک دیا اور جوئے کے نتیجے میں جو نفسیاتی بیماریاں اور خرابیاں ہوتی ہیں وہ بھی واضح ہیں بالکل. اور اسلام کا انصاف دیکھیے کہ اتنی بری چیزوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ہاں یقیناً کچھ نہ کچھ پارشل, کچھ نہ کچھ جزوی فائدے ہوں گے. کوئی چیز فائدوں سے کلی طور پہ خالی نہیں ہوتی, لیکن ریشیو پروپورشن دیکھنا ہوتا ہے. فائدہ تھوڑا ہے, نقصان زیادہ ہے, تو زیادہ نقصان کی وجہ سے کم فائدے کو چھوڑ دو, اسی چیز کو پوری طرح چھوڑ دو جو زیادہ تم کو نقصان پہنچائے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, فرمایا کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو, سرپلس ویلیو, جو ایکسٹرا ہے دے دو. عظیمت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو جو بھی ایکسٹرا ہے دے دو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عظیمت کے مقام پر زندگی گزاری. جو ایکسٹرا اتنا سا بھی ہوتا تھا, ایکسٹرا تو کیا, اپنی ضرورت روک کر بھی آپ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے. تو آپ نے تو اعلیٰ ترین معیار قائم کر کے دکھا دیا. اب جو اپنی مرضی سے اور اپنی ہمت پاتا ہے اپنے اندر, اس معیار کو پانے کی کوشش کر لے. اور کمتر لوگوں کی بھی گنجائش رکھی ہے, جو اتنا نہ کر سکیں ان کی بھی گنجائش ہے کہ وہ کیا کریں, وہ پچھلی آیات میں آ چکا. کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. حدیث میں آتا ہے نا کہ انفق انفق علیکا, خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حرص اور بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی طریقہ اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے. شادی کا تعلق اس کا ذکر آ رہا ہے. شادی کوئی وقتی عارضی تعلق نہیں ہوتا، اس کے بہت دور تک اثرات جاتے ہیں. خاندانوں کی بنیاد پڑتی ہے، اور اس کے شادی کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے آخرت تک اس کے اثرات انسان تک پہنچتے ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے. ظاہری حالت کے علاوہ باطنی حالت دیکھنا، ایمان کی کیفیت دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. کتنا کلیئر ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس سے پہلے فرمائے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. دور رہنا حیض والی عورتوں سے مراد ہے، تمہاری بیویوں جب حیض کی حالت میں ہوں، پیریڈز میں ہوں، ان کے قریب بھی مت جانا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ قریب پھٹکنا نہیں چاہیے، کہ بیوی اگر اس صوفے پر آ کر بیٹھ جائے تو چھلانگ مار کے دوسرے صوفے پر چلے جانا. جو ہی بیوی ایک دروازے سے کمرے میں داخل ہو تم جھٹ اس کمرے سے باہر نکل جانا. یہ تو یوں ہی لگتا ہے، قرآن کو اگر ہم صرف لیں تو یوں ہی لگتا ہے، لیکن نہیں. حدیث ہمیں بتاتی ہے، بیان کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا مراد ہے یہاں پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگاتے اور میں حیض سے ہوتی. تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ صرف میاں اور بیوی کا وہ خاص تعلق ہے جس سے روکا جا رہا ہے. اور اس میں بھی کیوں، جو میڈیکل ریزنز ہیں وہ اپنی جگہ. ایک بات یہ بھی فیکٹ ہے نفسیاتی طور پہ کہ عورت ان دنوں میں آمادہ نہیں ہوتی، عورت کی طبیعت نہیں آمادہ ہوتی کہ وہ اپنے شوہر سے یہ تعلق قائم کرے. اس کی طبیعت کے اندر کچھ اداسی، کچھ ڈپریشن، کچھ بیزاری سی ہوتی ہے. تو یوں لگتا ہے کہ خاص عورت کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. اب یہاں پہ بہت ہی سٹل انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ بیوی سے کس طرح تعلق قائم کرو. جس مقصد کے لیے اعضا بنائے گئے ہیں اسی مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں. غیر فطری، ان نیچرل طریقے بالکل نہ اختیار کیے جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو بیوی سے فعل قوم لوط کرتا ہے، یعنی سوڈومی کرتا ہے. تو تنہائی میں بھی اللہ کو مت بھولنا. شوہر بیوی کے تعلق میں چند ایک پابندیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اصل میں عورت کو تکلیف اور کوف سے بچایا گیا ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کے اندر ان چیزوں کی طلب ہو لیکن روک دیا گیا. تو نعوذ باللہ جو قرآن پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ پرو مین ہے، عورتوں کا نعوذ باللہ مخالف ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عورتوں کے آپ دیکھیے کیسے عورتوں کو یہاں پر تحفظ دیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ان کو ناگوار لگتی ہیں، ان کی تکلیف کا باعث بنتی ہیں. یہ نہیں کہا کہ اچھا چونکہ تمہارا شوہر اس بات کی خواہش رکھتا ہے تو اجازت ہے، ہرگز نہیں. روک دیا مردوں کو کہ یہ کام مت کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دو. یہاں عورتوں کو کھیتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے. اور مردوں کا احساس تحفظ ان کے پروٹیکٹیو انسٹنکٹس کو جگایا گیا ہے. عورتوں کو پبلک پارک نہیں کہا گیا بلکہ بتایا گیا کہ یہ بہت حفاظت کے قابل چیزیں ہیں, کوئی جنرل انٹرٹینمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کا جی چاہا آیا اور ٹہل کر چلا گیا. دنیا میں جو کچھ عورت کے بارے میں لکھا گیا اور کہا گیا شاعری میں یا ناولز میں یا موویز میں, کہیں اس کو پھول سے تشبیہ دی گئی, کہیں تتلی کہا گیا, کہیں اس کو چاند کہا گیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بغیر محنت کے ان کے رنگ اور روپ, ان کی خوشبو سے, ان کی خوبصورتی سے مفت فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ان کی نہ کفالت کی ذمہ داری ہے نہ حفاظت کی ذمہ داری ہے, بس ایک دل لگی ہے, پاس ٹائم ہے, آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے سامان ہیں یہ ساری چیزیں. یہ نہ بھی ہوں تو دنیا کا نظام چلتا رہے گا. گلیمرس تو بہت ہیں یہ باتیں, چاند کہہ دینا, تتلی کہہ دینا, لیکن کوئی باعزت امیج نہیں بنتی اس سے. ایسا لگتا ہے کوئی فلٹنگ فریولس ایگزسٹنس ہے, ادھر سے ادھر اڑ رہی ہیں ڈیکوریشن کے طور پہ. عورتیں بہت خوش ہوتی ہیں اس مثالوں سے اور کھیتی کی مثال پر اپسیٹ ہونے لگتی ہیں, حالانکہ الٹی بات ہے. اس قدر ریسپیکٹیبل چیز سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے اور وائٹل امپورٹنس کی چیز کھیتی. کھیتی نہ ہو تو دنیا میں زندگی قائم رہ نہیں سکتی. اپسیٹ عورت کو اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمیں چاند سے, یہ تتلی سے, یہ پھول سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو؟ کیا یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا کہ ہم صرف ڈیکوریشن کے طور پہ بنائی گئی ہیں؟ قرآن نے تو کھیتی کہا, کھیتی پر کسان محنت کرتا ہے, وقت اور پیسہ خرچ کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے. کھیتی کسان کی سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے, دنیا کی بقا اس کے اوپر ہے. یہی مقام عورت کا بھی ہے. اور کہہ دیا گیا مردوں سے کہ اگر تم کو اس عورت سے فائدہ اٹھانا ہے تو بھرپور طریقے سے ذمہ داری اٹھاؤ تو فائدہ اس سے حاصل کر سکتے ہو, ورنہ نہیں. آگے فرمایا, وَلَا تَشْأَلُ اللَّهَ عُوضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقویٰ اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. یعنی بائی گاڈ کہہ دینا یا واللہ باللہ, ایسے بائی دا وے تکیہ کلام کے طور پہ اس پر گرفت نہیں ہے. ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم, مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے, اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہاں پر طلاق کا ذکر شروع ہو رہا ہے. ایک عورت مرد نکاح کے رشتے میں جڑ گئے تو نکاح کا رشتہ بھی سوچ سمجھ کر قائم کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر اس رشتے کو ختم کرنا ہے تو بھی سوچ سمجھ کر, ٹھنڈے دل کے ساتھ. نکاح کے بعد یہ محسوس ہو کہ ذہنی مطابقت نہیں ہے, نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا, سکون کے بجائے یہ تعلق تکلیف دہ ہے, بوجھ بن چکا ہے, ایسی صورت میں اسلام نے اس کو ڈیزولو کرنے کا راستہ کھلا رکھا ہے, اگرچہ انتہائی مجبوری میں یہ کام کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے, ابقد الحلال الی اللہ الطلاق, حلال چیزوں میں سب سے مبغوض اللہ کو طلاق ہے, بالکل نہیں پسند. لیکن ایک طریقہ رکھ دیا گیا کہ اگر اتنی ناگوار صورتحال ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ دو برائیوں میں کمتر برائی, اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اگر بہت ہی مجبوری ہے تب یہ کرو, حت الامکان کوشش کرو کہ نکاح کے بعد طلاق کی نوبت نہ آئے. حدیث میں آتا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, اتنی یہ چیز اللہ کو ناگوار ہے. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یعنی کہ ایک دفعہ کسی مرد نے طلاق دی ہے, اس کے بعد اس کی بیوی عدت میں ہے اور شوہر واپس رجوع کرنا چاہتا ہے, اس کی اجازت ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر, البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. ایک درجے کی بات کی اور اللہ نے یہ درجہ دیا ہے. اور یہاں پر رجال سے مراد ہے شوہر. شوہر بیوی کے تعلق میں شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. کیوں؟ اللہ کی مرضی. شوہر کو ایک درجہ بیوی سے اوپر دیا, ماں کو تین درجے باپ سے اوپر دیے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے. اور بات یہاں پر گھریلو زندگی کی ہو رہی ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن جیسے ہوتی ہے, کوئی بھی ادارہ جس طرح کام کرتا ہے, گھر بھی ایک ادارہ ہی ہوتا ہے, ایک آرگنائزیشن ہے. ایک گھر کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے, ایک گھر کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طرح یہاں یہ کہا گیا کہ شوہر گھر کا سربراہ ہوگا. اور یہ ہر رشتے کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ صرف شوہر اور بیوی مراد ہیں, اور یہ دنیاوی تقسیم ہے. یہ کوئی جنت کے اعلیٰ درجوں کی بات نہیں ہے. اللہ کی نظر میں یہ بات نہیں ہے کہ مرد افضل ہیں اور عورتیں کمتر ہیں. شوہر ہونے کے باوجود فرعون حقیر تھا بالکل اللہ کی نظر میں, بیوی ہونے کے باوجود اس کی بیوی حضرت آسیہ بہت بلند تھیں. تو اخلاقی, ایمانی, انسانی اعتبار سے بات نہیں کی جا رہی, صرف ایک رول اورینٹیشن ہے جو کہ یہاں کی جا رہی ہے, رول ایلوکیشن ہے اور بس. شوہر اور بیوی نہ تو ایکول ہیں نہ اپوزٹ ہیں بلکہ کمپلیمنٹری ہیں. ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, گاڑی کو چلانا مقصد ہے دراصل. تو یہاں پر شوہر کو ایک درجہ دیا گیا کہ ایک درجہ حاصل ہے, اور جتنا درجہ زیادہ فضیلت جتنی زیادہ ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ. اور مرد کا یعنی شوہر کا ایک درجہ. اور فرمایا واللہ عزیز حکیم, اور تمہارے اوپر اللہ ہے العزیز ہے اور حکیم ہے. طلاق دو مرتبہ ہے, پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. اب یہ انداز آپ دیکھیں, اللہ بات کر رہا ہے کس کے بحاف پر؟ اللہ کس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ مردوں کو کر رہا ہے, ڈائریکٹ مردوں کو مخاطب کر رہا ہے. اور کس کے بحاف پر, کس کے وکیل کے طور پہ, کس کے ولی کے طور پہ, کس کے دوست کے طور پہ؟ عورت کے. عورت سے کہا کہ تم مت بات کرو, اللہ میں خود بات کرتا ہوں تمہارے بحاف پہ. اتنا سپورٹ اللہ نے عورت کو کیا ہے. اور جب مرد عورت کے ساتھ زیادتی کرے گا تو کیا اللہ بدلہ نہیں لے گا؟ بالکل لے گا. تو ایسے کوئی ڈکٹیٹر نہیں بنا دیا ہے مردوں کو, سب سے اوپر تو اللہ ہے. بار بار بھلے طریقے سے معاملہ کرنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے, ہدایات دی جا رہی ہیں مردوں کو. اس مضمون کو ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ آگے سورہ نساء پہ ہم جب پہنچیں گے یہ چیز آپ کو مدد دے گی وہاں مضمون سمجھنے میں. تو فرمایا رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. تعلق ٹوٹ رہا ہے تو اتنا حسن سلوک, تو جب تک تعلق قائم رہے تو کتنا حسن سلوک کرنا چاہیے. تلخی ہے تو اتنی فیاضی بتائی جا رہی ہے. خوشگواری کی حالت میں تو کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے, خود سوچ سکتے ہیں ہم. ایک صورت ہے کہ ہاں شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے, وہ یہ ہے الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ دونوں کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مزائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. مراد ہے یہاں پر خلا. خلا اگر عورت لیتی ہے تو اس کو حق مہر واپس کرنا ہوگا. پھر وان کیا گیا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں, ان سے تجاوز نہ کرو, اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. پھر اگر یعنی دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہوا ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر آ رہا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو ان حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہوں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ بھلے طریقے سے طلاق کی صورت میں اتنے حسن سلوک کی تاکید ہے۔ اور پھر وارن کیا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، محض ستانے کی خاطر ان کو مت روکنا کہ تم ان پر زیادتی کرو گے۔ کوئی متقی مرد بتائیے ان احکامات کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ صرف وہی ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے عورت پر ظلم کر سکتا ہے جو اللہ کے خوف سے بالکل بے خوف ہو، جس کو آخرت کی پکڑ کا کوئی اندیشہ نہ ہو، جو اس دنیا کی زندگی کو کل زندگی سمجھتا ہو، صرف وہ یہ کام کر سکتا ہے، متقی نہیں۔ فرمایا مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ بیوی پر ظلم کر رہے ہو، جو تم اپنی گت بنواؤ گے قیامت کے دن وہ تم کو پتا چل جائے گا، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو تم عورت پر دراصل زیادتیاں کر کے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے مردو اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اے مردو جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ یہ ایک درجہ جو اللہ نے تم کو بیوی پر دے دیا، ناجائز فائدہ مت اٹھانا، حاکم بن کے ظالم بن کے مت بیٹھ جانا، ظلم مت کرنا۔ جس رب نے اے مردوں تمہیں بنایا ہے اسی رب نے عورت کو بھی بنایا ہے، وہ عورت کا بھی ولی ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے مظلوم رہ جائے، بدلہ نہ لے سکے، لیکن اللہ اس کی طرف سے بدلہ لے گا قیامت کے دن، جب ایک زندہ گاڑی بھی پیدا ہوئی بھی بچی کا بدلہ اللہ لے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ آتا ہے تیسویں پارے میں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے جس بیچاری عورت کی زندگی ایک مرد نے حماقت سے، ظلم سے تباہ کر دی، اس کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہوگا، ہم کیسے اپنے رب کے ساتھ یہ گمان کر سکتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے نکاح پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی ایک شوہر نے ایک یا دو طلاقیں دی تھیں، پھر وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو۔ پھر آگے جو احکامات ہیں، اور ابھی ہم نے پڑھے کہ کوئی عورت طلاق کے بعد تین طلاقیں ہو گئی ہیں یا طلاق مغلظ ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ احکامات آپ دیکھیے، اور طلاق کا یہ طریقہ بھی آپ دیکھیے، کیا طلاق کا طریقہ، کتنا گریجول طریقہ بتایا گیا ہے طلاق کا۔ پہلے ایک دو، پھر دوسری، سوچو سمجھو، آہستہ آہستہ مینٹلی پریپیئر ہونے دو اپنی بیوی کو جس کو تم طلاق دے رہے ہو، تاکہ ایک دم اس کو شوق نہ لگے۔ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی سٹنگ میں غصے میں آ کر تین دفعہ طلاق کہہ کر دھکے دے کر بیوی کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اور اس ظلم و ستم کا سارا الزام اسلام کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم بالائے ظلم جس کو کہیں، عورت پہ تو ظلم کیا ہی، اسلام پر بھی ظلم کیا۔ اسلام نے تو اتنا سویلائز طریقہ سکھایا ہے، صبر کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، آرام سے یہ کام کرو، ٹھنڈے دل سے سوچا سمجھا فیصلہ ہونا چاہیے طلاق کا فیصلہ۔ لیکن ہم کیا کریں، ہماری محرومی کہ آج کم ہی مسلمان قرآن سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ طلاق دینے کا بھی طریقہ قرآن سے تو نہیں سیکھا، کہاں سے سیکھا؟ قیامت کے دن جب اللہ اس ظلم کے بارے میں پوچھے گا تو ہو سکتا ہے کوئی جواب دے کہ اللہ میں کیا کروں، فلموں میں تو ہیرو نے ایسے ہی کیا تھا۔ پوری طاقت سے چیخ کر، تین دفعہ طلاق دے کر، دھکے دے کے باہر نکال دیا، تو میں سمجھا کہ شاید طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے۔ تو ہم جب ناولوں سے اور پکچروں سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں گے تو گمراہی کے علاوہ ہمارے ہاتھ پلے اور کیا آئے گا۔ ایک ہی جھٹکے سے، ایک ہی دفعہ میں اگر اس طرح سے طلاق دینی ہوتی تو اتنے الیبوریٹ احکامات اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتا؟ پھر کچھ رضاعت کا ذکر ہے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ یہ ذکر ہے یعنی کہ طلاق ہو گئی ہے اور ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو باپ ماں کی کفالت کرے گا۔ فرمایا، ترجمہ ہے، مگر کسی پر اسی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس